الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصديقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة احزاب کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 10 شرطوں کا بیان فرمایا کہ جو مرد یا عورت ان کو پورا کرے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے ان میں سے چوتھی شرط ہے والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں دین اسلام نے سچ بولنے کی تعلیم دی چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں ان مکارم اخلاق میں سے پہلا یہ ہے سچ بولنا اور دوسرا ہے سچائی کا معاملہ کرنا سچ کے لفظی معنی ہیں اصل حقیقت دین اسلام کے مطابق سچے لوگ کون ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اس بات کو کھولا ہے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله بے شک وہ ایمان والے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس طرح سے کہ ثم لم يرتابوا اس پر ان کو ذرہ برابر بھی کوئی شک نہ رہا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں اولئک هم الصادقون یہ لوگ سچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شک کے ایمان لائے اور جان اور مال سے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرے یہ بندہ اپنی بات میں سچا ہوتا ہے ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ کتنا ہی تیز بھاگے سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیا کرتا ہے دو ایسے موقع ہیں کہ جس پر شریعت نے خلاف واقع کوئی بات کر دینے کو بھی درگزر کر دیا کہ اس کے اوپر ہم پکڑ نہیں کریں گے. وہ واقعہ کیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہے اور کوئی آدمی اس رنجش کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو واقع کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کا محبت پیار سے رہنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خلاف واقع بات پر پکڑ کو بھی معاف فرما دیا کیونکہ مقصود اچھا تھا. یا دو مسلمانوں کے درمیان اگر بول چال بند ہے تو ان کو منانے کے لیے اگر کوئی عورت ایسی بات کر دیتی ہے کہ جس سے ان میں صلح ہو جائے تو شریعت نے اس کو بھی جائز قرار دیا. باقی تمام امور میں انسان بات وہی کرے جو سچی ہو، اس لیے کہ سچ بولنے کی برکت ہوتی ہے. شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس وقت جھوٹ بولنے ہی میں خیر ہے، حالانکہ جھوٹ میں ہمیشہ شر ہوتا ہے، جھوٹ میں بے برکتی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے. لگتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا، لیکن سچ سے کبھی بھی کام خراب نہیں ہوتا. وقتی شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے، مگر بالآخر سچ بولنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ سچ بولنے سے کبھی انسان کو ذلت نہیں ملتی، ہمیشہ اللہ تعالی دوسرے بندے کے دل میں اس کی عزت پیدا کر دیتے ہیں. سب سے بڑی چیز کہ سچ بولنے والے کی عزت اللہ رب العزت کے ہاں ہوتی ہے. ایک خاص بات ذہن میں رکھیں کہ جو عورت جھوٹ بولنا 100% چھوڑ دے تو وہ اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو خالی واپس نہیں لوٹایا کرتے. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب انسان کا دل غیر سے خالی ہو، یعنی دل میں کسی غیر کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت نہ ہو اور پیٹ حرام سے خالی ہو، تو ایسے بندے کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقال. رزق حلال سے مراد حلال روزی اور صدق مقال سے مراد بات کرتے ہوئے سچ بولنا. سچ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے کس بندے کو کیا بتایا، اس لیے کہ سچ جو بتایا تو وہ تو ہمیشہ ایک ہی حقیقت ہوگی. جو عورت جھوٹ بولے گی اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے کس کو کیا کہا تھا، وگرنہ تو ایک بات کے بعد دوسری بات پہ اس کا جھوٹ کھل جائے گا. حدیث پاک میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے اندر جانا چاہتے تھے مگر نہ جا سکے. نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، منافقین جو رہ گئے تھے انہوں نے بہانے بازیاں بنا کر جھوٹ بول کر نبی علیہ السلام کے سامنے عذر پیش کر دیے، تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف بات بتا دی کہ میرے پاس اونٹنیاں بھی دو تھیں اور فراغت رزق بھی تھی، بس میں آج کل کرتا رہا کہ میں پہنچ جاؤں گا مگر بس سستی ہو گئی. تو ظاہرہ سچ بولنے پر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کو ان سے بات کرنے سے منع کر دیا، پھر ان کو یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے بھی بات چیت مت کرو. ان کے 50 دن بڑے مشکل گزرے، لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور سچ بولنے کی برکت سے اللہ تعالی ان سے راضی ہو گئے. ہمارے قریب میں ایک وکیل رہتے ہیں، وہ اپنے جوانی کے زمانے میں بہت بولنے والے بندے تھے، یونین کے پریزیڈنٹ بھی تھے، اور ایسے تکڑے وکیل تھے کہ بحث مباحثہ کرتے تھے تو حیران کر دیتے تھے، اور 1,00,000 روپیہ ان کی ماہانہ آمدنی تھی. اللہ والوں کی صحبت ملی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی آخرت بھی تو بنانی ہے، لہذا آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب وکیل اور جھوٹ بولنے سے توبہ، یہ کتنی عجیب سی بات ہے. لوگ تو وکیل کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے شعر ہی بنا ڈالا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو میں بھی اب صاحب اولاد ہو گیا. تو وکیل کو تو جھوٹے سچے ہر قسم کے مقدمے لڑنے پڑتے ہیں، مگر یہ اللہ کا بندہ ایسا کہ اس نے عہد کر لیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. بیوی سے مشورہ کیا، اس نے بھی کہا کہ میں اس میں پورا آپ کا ساتھ دوں گی اگر کہ مجھے فاقے اٹھانے پڑے. ان کی کچھ زرعی زمین تھی جس سے ان کی دال روٹی چلتی تھی، چنانچہ یہ ایک دن دفتر آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہ جھوٹ بولوں گا نہ جھوٹے کا ساتھ دوں گا. اب ان کے پاس کون مقدمہ لائے؟ جب بھی کوئی مقدمہ لاتا تو یہ پوچھتے، بتاؤ تم سچے ہو یا جھوٹے؟ تو شروع میں تو ہر بندہ کہتا کہ جی میں سچا ہوں، مگر یہ اگلی بات کرتے کہ اگر مقدمے کی پیروی کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ تم جھوٹے ہو تو میں تمہاری پیروی چھوڑ دوں گا. اب لوگ پیچھے ہٹ جاتے، چنانچہ ان کے پاس مقدمات آنے بند ہو گئے. یہ سارا دن جاتے اور اپنے چیمبر میں دفتر میں خالی بیٹھ کے واپس آ جاتے. تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں، کسی نے ملا کہا، کسی نے مولوی کہا، چونکہ داڑھی رکھ لی تھی کسی نے ملونٹا کہا، کسی نے کہا جی مسجد کے مہندے بن گئے ہیں، کسی نے کہا جی وہ تو اب بسم اللہ کے گنبد میں رہنے لگ گئے ہیں، کسی نے کہا جی کلاؤزیے بن گئے ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے، اور یہ اللہ کا بندہ ایسا پکا کہ سارا دن فارغ بیٹھ کر واپس آ جاتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر جھوٹ نہیں بولنا تو کوئی اور کام کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کرنا بھی وہی کام ہے جو کچھ میں نے پڑھا، مگر بولنا بھی سچ ہے. لوگوں کو یہ دو باتیں ناممکن نظر آتی. 1 سال ان کے پاس کوئی مقدمہ نہ آیا، لوگ آپس میں ہنسی مذاق اڑاتے، تذکرے ہوتے محفلوں میں ان کے، کہتے پتہ نہیں اس کو کس نے مولوی بنا دیا، کیا کر دیا، اچھا بھلا بندہ تھا خراب کر دیا. یہ عجیب و غریب تانے سنتے. جو لوگ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے وہ بھی اس کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ ججوں میں کبھی بات چلتی تو وہ بھی ہنستے اس کے اوپر، مگر یہ بندہ اپنی بات پہ پکا رہا. 1 سال مجاہدے کا گزرا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت شروع ہو گئی. نیک اور دیندار لوگ، مثلا کوئی تبلیغ جماعت میں تھے، کوئی مدرسوں والے تھے، کوئی نیک گھرانوں کے لوگ تھے، ان کے اوپر بھی تو ناجائز مقدمات بن جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے بالآخر ان کی طرف آنا شروع کر دیا کہ بھئی نیک آدمی ہے تو ہم سچے ہیں اپنی بات میں، تو اس کے پاس کیوں نہ مقدمہ لے کے جائیں. اب جب یہ کسی مقدمے کو لے کے عدالت میں جاتے تو جج حیران ہو جاتا کہ یہ وکیل مقدمہ لے کے آیا ہے، جب وہ مقدمے کی پیروی سنتا تو اس کو واقعی محسوس ہوتا کہ یہ تو سچا مقدمہ لے کے آیا ہے، تو اس وکیل کے حق میں وہ فیصلہ دے دیتا، ایک کا فیصلہ اس کے حق میں، دوسرے کا اس کے حق میں، تیسرے کا اس کے حق میں، حتیٰ کہ ججوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں تو زیادہ تفتیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ بندہ جو مقدمہ لاتا ہے یہ تو لاتا ہی سچ والے مقدمے ہیں، تو انہوں نے اس کے حق میں فیصلے دینے شروع کر دیے۔ اب تو جتنے سچے مقدمے والے لوگ تھے ان کی لائن لگ گئی، وہ دنبی تنخواہیں دینے لگے۔ اللہ کی شان کہ اگلے ایک سال میں یہ ہر مہینے 2,00,000 روپیہ کما کر گھر واپس لاتے، جب جھوٹ بولتے تھے تو مہینے کا 1,00,000 کماتے تھے، جب سچ بولنے کا عہد کیا اللہ نے سچ پر ان کے رزق کو دگنا کر دیا۔ پھر اس پر ایک عجیب بات اور یہ ہوئی کہ حکومت نے ایک پالیسی چلائی کہ جو وکیل تجربہ کار ہوں اور اچھے ہوں ان کو جج بنا دیا جائے گا، چنانچہ اس کا نام سب سے پہلے اس میں شامل کیا گیا۔ اور اللہ کی شان جب جھوٹ بولتے تھے تو زمین پہ کھڑے ہو کے مائی لارڈ کہا کرتے تھے جج کو، سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جج کی کرسی کا عہدہ خود عطا فرما دیا، اب یہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے مقدمے کے فیصلے کرتے تھے۔ تو ظاہر میں لگتا ہے کہ انسان جھوٹ بولے گا تو بچ جائے گا، حالانکہ جھوٹ بولنے سے انسان پھنس جاتا ہے، جھوٹ سے بے برکتی ہوتی ہے، جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جائے اسے کبھی بھی لوگوں میں عزتیں نہیں ملا کرتی۔ لوگ ظاہری طور پر تو اس کے سامنے اس کے ساتھ کی بات کر دیں گے لیکن الگ بیٹھیں گے تو اس کو برا ہی کہیں گے، برا ہی سمجھیں گے، اور سچ بولنے والے کے منہ پہ تو لوگ اس کو برا کہہ دیں گے لیکن جب پیچھے ہٹیں گے تو ان کے دل مانیں گے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ اچھا بندہ ہے۔ تو عورت اگر اپنے دل میں عہد کر لے کہ میں آج کے بعد سچ بولوں گی، غلطی ہوئی تسلیم کر لوں گی، نقصان ہوا مان لوں گی، بات سچ کروں گی، تو اس سچ کی برکت سے اللہ تعالی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب ذرا دو حدیثیں سن لیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ سچ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق یهدی الی البر، کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، گویا سچ بولنے والا بندہ اس کو اللہ تعالی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ عورتیں عام طور پر جھوٹ کیوں بولتی ہیں؟ وہ سمجھتی ہیں کہ جھوٹ میں نجات ہوگی، حالانکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یهلک، کہ الصدق ینجی، کہ سچ بولنا نجات دیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے سسرال میں پھنس گئی ہیں یا آپ کے آگے پیچھے آپ پر چوکی دار تھانے دار متعین ہو گئے ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ اب ان کی مصیبت سے نکلنے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا ہے، تو یہ غلط۔ آپ سچ بولیں گی تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی، صدق سے نجات مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سچ کی برکت سے آپ کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والصدق شفیعی، کہ صدق میرا شفیع ہے۔ شفیع کہتے ہیں کسی کی صفات کرنا، سفارش کرنا۔ تو گویا جو عورت سچ بولے گی تو سچ اس کی سفارش کرے گا اور دوسرے بندے کے دل میں ان کی محبت ڈالے گا اور اس عورت کو ہر برے موقع سے بچائے گا۔ تو سچ کو اپنا نجات دہندہ بنا لیجئے، سچ کو اپنا شفیع بنا لیجئے، آپ دیکھیں گی کہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے. ایک بات ذہن میں رکھنا، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے. تو کسی نے دیکھا کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے ہوئے اپنی داڑھی کو پکڑ کے رو رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جن کو آپ نے قرآن مجید میں سچا فرمایا آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم ان سچوں سے قیامت کے دن ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، تو اے اللہ پھر اس دن ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا. تو جب سچوں سے سچائی کے بارے میں اس دن پوچھا جائے گا تو پھر جھوٹ بولنے والوں کا کیا حال ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ دیا جائے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں دنیا میں تو ہم سمارٹ بنے پھریں اور اللہ کے دفتر میں جھوٹوں میں اپنا نام لکھوا بیٹھے. اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لعنت کا مفہوم مفسرین نے لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں. تو جھوٹا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، سچا بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے. سچ کو اپنا شیوا بنا لیجئے اور اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیے، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی آخرت کی بھی عزتیں ملیں گی. لہذا آج کی اس محفل سے آپ سچ بولنے کی نیت کر لیجئے اور سچ کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیے. اپنے بچوں کے معاملے میں جھوٹ سچ کے بارے میں بہت سختی کیا کریں. بچوں کی چند باتیں ہوتی ہیں جو معاف کر دینے کے لائق ہوتی ہیں، لیکن سچ اور جھوٹ ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس میں بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. بچے کو کہیں تیری ہر غلطی برداشت ہو سکتی ہے، اگر تو جھوٹ بولے گا تو تیرا جھوٹ کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا. حتیٰ کہ بچے سچ بولنے والے بن جائیں، جس بچے کو آپ نے سچ بولنے والا بنا دیا آپ نے اس بچے کی آدھی تربیت آسانی سے کر دی. خود بھی سچ بولیں، بچوں کو بھی سچ کی تلقین کریں، اور پھر سچ بولنے کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ رب العزت اس سچ کے بدلے ہمیں جنت نصیب فرمائے اور اپنے سچے بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے. دوسری بات ارشاد فرمائی والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ گھر کی زندگی گزارتے ہوئے عورت کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے، اور اس صبر کے اوپر اتنا اس کو اجر ملتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. صبر تین موقعوں پر کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مصیبت پہ صبر کرنا، مثلا مال ضائع ہو گیا، کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا، چوری ہو گئی، کوئی اور ایسی مصیبت آ گئی، تو اس کے اوپر انسان زبان سے اللہ کے شکوے بھی نہ کرے اور اعضاء سے کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرے کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ اس کو بہت ناپسندیدہ یہ بات پیش آئی ہے، تو اس کو صبر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے معصیت پر صبر، کہ نفس گناہ کرنا چاہتا ہے مگر اپنے نفس کو روک لینا، صبر کر لینا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. ہر عورت کی زندگی میں اس کو گناہ کے موقع بہت ملتے ہیں، تو اگر یہ اپنے آپ کو گناہوں کے وقت روک لے، تھام لے، موقع ہونے کے باوجود گناہ سے بچ جائے، تو یہ صبر کرنے والی عورت ہوگی اور اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا. اور تیسرا صبر کہتے ہیں اطاعت پر صبر، کہ نیک کاموں کے کرنے کے لیے اپنے نفس پہ جبر کرنا اور تنگی ترشی کو برداشت کر لینا. مثال کے طور پہ سردیوں کے موسم میں آپ لحاف کی گرمی میں لیٹی ہوئی ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، اب ایسے موقع پہ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا یہ بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. یہ تنگی برداشت کر لینا اور اللہ تعالی کے حکم کو پورا کر دینا، یہ اطاعت پر صبر کہلاتا ہے. تو تینوں مقامات پر آپ صبر کا مظاہرہ کریں، مصیبت ہو، معصیت سے بچنا ہو یا اطاعت کا کرنا ہو. چنانچہ ایسے موقع پر اگر آپ صبر کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بے پناہ اجر ملے گا. قرآن مجید میں ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ والصبر ضیاء، کہ صبر روشنی ہے، تو گویا معلوم ہوا کہ بے صبری ظلمت ہے. البتہ تکلیف کے موقع پر آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ صبر کے مخالف نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ صبر تو دل کا عمل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم جب فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام ان کو دفن فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی تھے، تو کسی صحابی نے دیکھ کر بڑی حیرانی کا اظہار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا القلب یحزن، دل بہت مغموم ہے، والعین تدمع، اور آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے غمزدہ ہیں. تو آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، زبان سے شکوے کی باتیں نکل آنا یہ صبر کے خلاف ہے. مثلا جوان فوت ہو گیا، اب زبان سے یہ کہنا اتنی جوانی میں اللہ نے لے لیا، یہ جو لفظ ہم نے کہہ دیئے تو یہ گویا ہم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، او جی بیماری تو ہمارے گھر میں جان چھوڑتی نہیں، اس قسم کے الفاظ جو ناپسندیدگی کے نکلتے ہیں یہ بے صبری کہلاتی ہے. زبان سے خاموش رہیں اور جو حالات بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ان حالات پر آپ صبر کے ساتھ رہیں تو اس پر آپ کو اجر ملے گا. مردوں کی مجلس میں اس بات کو کافی تفصیل سے سمجھایا گیا، کچھ مختصر آپ کی خدمت میں بھی بات پیش کی جاتی ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان گاہ ہے. امتحان میں بچے کو کاغذ پر لکھے ہوئے سوال ملتے ہیں، کوئسچن پیپر ملتا ہے، اور پھر وہ آنسر شیٹ کے اوپر اس کا جواب لکھتا ہے، پھر استاد دیکھتا ہے کہ کون سا جواب ٹھیک اور کون سا جواب غلط. اگر زیادہ جواب ٹھیک ہو تو اس طالب علم کو پاس قرار دیا جاتا ہے اور انعام کا مستحق بنتا ہے. یہ دنیا بھی دار امتحان ہے، مگر یہاں ہر مرد اور ہر عورت کا امتحان ہو رہا ہے، مگر وہ کوئی ریٹن کوسچن پیپر نہیں آتا. اللہ تعالی حالات کو کوسچن کی شکل میں بھیجتے ہیں. مثلا مصیبت کو بھیج دیا، بیماری کو بھیج دیا، پریشانی کو بھیج دیا، ذلت کو بھیج دیا. یہ جو آنے والے حالات ہیں یہ کوسچن پیپر کی مانند ہوتے ہیں، اور اس کا جواب ہم اپنے عمل کے ذریعے سے لکھتے ہیں. جیسے اس موقع پہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارا جواب ہوتا ہے. اگر تو بیماری آئی، ہم نے برداشت کر لیا، صبر کر لیا، تو ہم نے ٹھیک جواب دیا، اللہ کے ہاں ہمارا جواب صحیح قرار دیا گیا. اور اگر ہم نے زبان سے ناشکری بے صبری کے لفظ کہہ دیئے، تو اللہ کے ہاں ہم اس امتحان کے اندر فیل قرار دیے گئے. ہم حالات کے آنے پر جیسے ریٹیلیئیٹ کرتے ہیں، وہ ایکچولی ہم آنسر شیٹ پہ اس کا جواب لکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوشی دے دی، اب خوشی کے اندر عجب کا کلمہ کہنا، تکبر کا کلمہ کہنا، فخر کرنا اور خلاف شرع کوئی بات کر دینا، تو یہ گویا ہم نے اس سوال کا جواب غلط لکھ دیا. خوشی کے موقع پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور غم کے موقع پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا. صبر کرنے پہ بھی جنت مل جاتی اور شکر کرنے پہ بھی جنت مل جاتی. چنانچہ ایک بزرگ بیمار تھے، ہم ایک مرتبہ ان کی عیادت کے لیے گئے، کافی تکلیف میں تھے. تو جب پوچھا کہ حضرت مزاج کیسے ہیں، تو انہوں نے آگے سے الحمدللہ اتنی محبت سے کہا کہ اس الحمدللہ کی لذت ہمیں آج بھی اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے. یہ ہوتے ہیں صبر کرنے والے، کہ بیمار تھے مگر جواب دینے سے پہلے الحمدللہ کہا. الحمدللہ کا کیا مطلب؟ کہ بس میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اللہ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور دوسرا بندہ آ کے پوچھے کہ کیسی ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلے زبان سے کہے الحمدللہ، تاکہ اس حال میں بھی میں اللہ سے راضی ہوں یہ ظاہر ہو جائے، پھر بے شک بتا دے کہ مجھے بخار ہو گیا، مجھے گلے میں انفیکشن ہو گئی، مجھے نزلہ زکام ہو گیا، جو بھی تکلیف ہو بے شک پھر بتا دے، پھر اس کا بتانا بے صبری نہیں کہلائے گی. تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ آداب آنے چاہیے. جب بھی آپ کے اوپر کوئی غم آیا، مثلا کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا جوانی کی عمر میں، اب کسی نے اس سے بات کی کہ آپ کا خاوند فوت ہو گیا، تو پہلے کہے الحمدللہ. الحمدللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں جس حال میں بھی اللہ نے مجھے رکھا ہے. کئی مرتبہ عورتیں اپنے گھروں میں ساس سے تنگ ہوتی ہیں، نندوں سے تنگ ہوتی ہیں، ماں پوچھ لیتی ہے بیٹی کیسے ہو، تو پہلے کہیں الحمدللہ. اور پھر اگر کوئی حال بتانا بھی ہے تو بتا دیں، تو یہ شکوہ نہیں کہلائے گا. خامن نے آ کر پوچھا، میں گھر سے باہر تھا، پیچھے تمہارا کیا حال رہا؟ تو پہلے کہو الحمدللہ کہ جس حال میں بھی میں رہی میں اپنے اللہ سے راضی ہوں. تو اس پر آپ کو صبر کا اجر مل جائے گا. چنانچہ علماء نے صبر کے مختلف درجے لکھے ہیں. ایک درجہ یہ کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل مصیبت آئے، تو وہ بتکلف اپنے آپ کو قابو کرے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو پرسکون رکھے، یعنی انسائیڈ بے شک بوائلنگ کنڈیشن ہو مگر چہرے کے اوپر سمائلنگ کنڈیشن ہو، یہ صبر کا پہلا درجہ. صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اس غم کو اپنے محبوب کا عطیہ سمجھے اور عطیہ سمجھ کر اس کو قبول کر لے کہ میرے مالک نے میری طرف یہ حالات بھیجے ہیں، لہذا میں ان حالات کو قبول کرتی ہوں. یہ تکلیف ہمارے محبوب کا عطیہ ہے. اسی ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے دوست، اگر تجھے کھانے کے وقت جلی ہوئی سبزی ملے تو کھانے کو نہ دیکھنا بلکہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اے اللہ، جب آپ نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو آپ نے مجھ حقیر کو بھی یاد رکھا تھا. یہ تھوڑی بات ہے کہ ہمارے مالک و خالق نے ہمیں یاد رکھا، رزق تو بھیجا نا اس نے، بھلے ہمیں جلی ہوئی سبزی مل گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ صبر کا اونچا درجہ. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ آدمی اپنے اخلاص میں سچا نہیں ملم یتلذذ بضرب مولا، جو اپنے مولا کی طرف سے چوٹ پڑنے پر لذت نہ پائے. تو اللہ والے تو اپنے محبوب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہر چیز کو تحفہ سمجھتے ہیں، لہذا اب ایسے حالات میں بھی اپنے اللہ سے راضی رہیں، اے اللہ میں آپ سے ہر حال میں راضی ہوں سوائے کفر سے اور گمراہی سے. یعنی کفر اور گمراہی کے علاوہ اے اللہ میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں. اس لیے کہ اس زندگی میں انسان پر ہر طرح کے حالات آتے ہیں، نہ خوشیاں ہمیشہ، نہ غم ہمیشہ، نہ صحت ہمیشہ، نہ بیماری ہمیشہ. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالی یہ دن انسانوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. تو یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی طرف سے مصیبت بھی پائے تو مصیبت کو اپنے لیے تحفہ سمجھے، ہدیہ سمجھے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حال میں جس قدر انسان کی ترقی ہوتی ہے اتنا خوشی کے حال میں نہیں ہوتی. کہنے والے نے کہا، سکھ دکھاں تو دیماں وار، دکھاں آن ملائم یار. میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں کہ دکھوں نے تو مجھے میرے یار سے ملا دیا. چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انا عند منکسرت القلوب، کہ مجھے اگر کوئی بندہ ڈھونڈنا چاہے تو مجھے دکھی لوگوں کے دلوں میں ڈھونڈو، میں ٹوٹے دلوں کے اندر ہوا کرتا ہوں. تو جب بھی بندے کا دل ٹوٹتا ہے اگر وہ صبر کر لے تو اسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے. تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بلکہ ایک واقعہ عجیب سا ہے، کتابوں میں لکھا ہے ایک نیک خاتون تھی اور ان کے میاں ان سے بھی زیادہ نیک تھے. بڑھاپا ہو گیا، نیکی کی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن اس خاتون نے اپنے میاں سے پوچھا کہ میں نے پوری زندگی نیکی میں گزاری مگر کبھی مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. آپ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ مجھے زیارت نصیب ہو جائے. انہوں نے کہا بہت اچھا، ایسے کرو کہ کل جمعہ کا دن ہے، نہا دھو لینا اور دلہن کے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے خوب دلہن کی طرح تیار ہو کر بیٹھ جانا. وہ نیک بی بی تھی، خاوند کی بات کو اس نے قبول کر لیا. اگلے دن جمعہ کا وقت آیا تو نہائی دھوئی اور اپنے جوانی کے زمانے کے دلہن کے کپڑے اس نے نکالے، گوٹے کناری والے، اور خوب میک اپ بھی کیا. اب بال سفید ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہے، لیکن اللہ کی شان کے بالکل دلہن کے کپڑے پہن کے دلہن بن کے وہ بیٹھ گئی. میاں صاحب نے کیا کیا کہ اس کے بھائی کے گھر چلے گئے اور اس کو جا کر کہا کہ اپنی بہن کا حال دیکھو، یہ عمر ہو گئی اور ابھی بھی دلہن بنتی ہے. بھائی کو بڑا غصہ آیا، اس نے آ کے بہن کو دیکھا تو واقعی سچی بات، وہ تو میک اپ کر کے سرخی لگا کے، بھائی نے ڈانٹ بلائی، تجھے شرم نہیں آتی، تیرے یہ چلن ہے، تیرے منہ میں دانت نہیں، تیرے پیٹ میں آنکھ نہیں اور تو دلہن بنتی ہے. اتنا بھائی نے ڈانٹا کہ بیچاری کا دل دکھا اور بے اختیار روئی، چپ رہی، بتایا کچھ نہیں، بھائی تو چلا گیا. روتے روتے اسے نیند آ گئی. نیند آئی تو اللہ تعالی کی شان کے نیند کے عالم میں اسے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. اب یہ اٹھی تو خوش بھی تھی، غمزدہ بھی تھی. خوشی اس بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی، غم اس بات کا تھا کہ میاں نے خود تو کہا تھا دلہن بننے کے لیے، پھر میاں نے بھائی کو جا کے کیوں شکایت لگا دی. تو اس نے اپنے میاں کے سامنے بات کی کہ میرا دل خوش بھی ہے کہ زیارت ہو گئی، غمزدہ بھی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا. تو اس وقت خاوند نے کہا کہ اصل میں میں نے آپ کو ساری زندگی اتنا خوشیوں میں رکھا کہ آپ نے کبھی غم مصیبت دیکھی نہیں. آپ کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اللہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے، اور میں سمجھتا تھا کہ جب تک آپ کا دل ٹوٹے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام آپ کو نہیں ملے گا. تو میں نے اس کا حیلہ یہ بنایا، آپ کو کہا دلہن بن جاؤ، اور خود ڈانٹنے کی بجائے یا کچھ کرنے کی بجائے آپ کے بھائی سے یہ کام کروا لیا، مگر یہ بتاؤ میرا نسخہ تو کارگر ہوا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کی مراد پوری کر دی. تو جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا کسی بھی مصیبت غم کی وجہ سے، وہ اجر ملنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت شیطان چاہتا ہے کہ عورت زبان سے بے صبری کے لفظ کہے تاکہ اللہ کی طرف سے انعام سے محروم ہو جائے. آپ ایسے موقع پہ ضبط کر جایا کریں، پی جایا کریں اس پریشانی کو، برداشت کر لیا کریں اس مصیبت کو، اور اپنے نام اعمال کو آپ پہاڑوں برابر اجر سے بھر لیا کریں. آپ کے لیے تو جنت بڑی آسان ہے. اللہ رب العزت صبر کی وجہ سے، اور یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لیں کہ کئی مرتبہ مصیبت انسان کی اپنی وجہ سے بھی آتی ہے، مثلا گناہوں کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، یا انسان نے مصیبت خود مانگی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے، آپ بھی حیران ہو رہی ہوں گی کہ مصیبت تو کوئی نہیں مانگتا، مگر ہاں کئی مرتبہ انسان خود مصیبت مانگتا ہے. اب ذرا اس کی حقیقت کو سمجھیے، کیسے مصیبت مانگتا ہے؟ کہ آپ نے دعا کی رو رو کے رمضان مبارک میں، یا اللہ مجھے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا، ان کی شفاعت عطا کر دینا، اور اللہ مجھے جنت عطا کر دینا. آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی، آپ ہی نے مانگی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی. لیکن یہ نعمتیں آپ کے اپنے نیک عملوں کی وجہ سے نہیں مل سکتی، اس لیے کہ عمل اتنے اچھے نہیں، مگر دعا اللہ نے قبول کر لی. اب یہ دعا پوری کیسی ہو؟ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، اور بندہ جب اس پر صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کو قبول کر کے اس کے بدلے مانگی ہوئی نعمتیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے پریشانیوں کے آنے پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مطمئن رہا کریں، خوشی میں بھی مطمئن رہیں، غم میں بھی مطمئن رہیں. زندگی ان سے مل کر بنی ہے، یہ روز کا کام ہے، اس کو ایزی لیا کریں، ریلیکس رہا کریں، ٹینشن میں نہ آیا کریں. بعض بچیوں کو دیکھا، ذرا سی بات پہ بس فوراً ٹینشن میں آ جاتی ہیں. ٹینشن میں آپ آئیں اور اپنا اجر ضائع کر بیٹھیں، تو ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں، پرسکون رہا کریں. آج کے بعد یہ سبق آپ اچھی طرح یاد کر لیں. جتنی بھی گریو کنڈیشن ہو، بری کنڈیشن ہو، برے حالات ہو، بس آپ نے پرسکون رہنا ہے، اور اس پرسکون رہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے گا. اچھا، ایک نقطہ اور ذرا سمجھ لیں کہ انسان کو نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور مشکلات بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب جو مقدر میں لکھی ہوئی ہیں، آپ نعمتوں کو نہ مانگیں تو بھی مل کے رہیں گی، مصیبتوں سے نفرت کریں تو بھی مصیبتیں آ کے رہیں گی. جب خوشی نے بھی آنا ہے اور غم نے بھی آنا ہے کہ مقدر میں لکھا ہوا، تو آپ کو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پرسکون رہیں، جو مقدر میں لکھا ہے اس خوشی کو بھی آنے دیں، جب خوشی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کر دیں، اور جب مصیبت مقدر میں لکھی ہے آ جائے، اس میں صبر کر لیں، شکر کرنے پہ بھی جنتی بن جائیں گی، صبر کرنے پہ بھی جنتی بن جائیں گی. بعض اوقات تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث مباحثہ چھیڑ کے بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہیں. چنانچہ بعض جوان بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا صبر تحمل سے زندگی گزارنی ہے. خاوند گھر آیا اور گھر آ کے اس نے اپنا کوئی کام تھا، پہلے وہ کرنا شروع کر دیا. اب اس بات پہ بحث، آپ گھر آئے تھے، آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں ٹائم دیا؟ بھئی ٹائم مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے محبت سے، پیار سے مانگیں، بحث مباحثے سے بات تھوڑا ملے گی، اور بحث پھر دو دو گھنٹے کرتی رہی اور آرگومنٹس چلتے ہیں، اور عورت سمجھتی ہے کہ میں آرگومنٹ کر رہی ہوں تو ٹھیک کر رہی ہوں، حالانکہ آرگومنٹس عورت کی شادی شدہ زندگی کے لیے زہر کی مانند ہے. شیطان چاہتا ہے یہ آرگومنٹ کرے اور غصے میں اس کا خاوند اس کو طلاق دے، اور اس کے بعد یہ ماری ماری در بدر کے دھکے کھاتے پھرے. جب نعمت ہوتی ہے تو قدر نہیں کرتی، جب نعمت چھن جاتی ہے تب اس کی قدر آتی ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، نعمت کی قدر دانی کے لیے نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار مت کرو. اس لیے دیکھا کہ جب زندگی میں عورت سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال، ایسے حالات بیان کرتی ہے کہ جیسے اس سے زیادہ دکھوں کی ماری تو کوئی عورت دنیا میں ہے ہی نہیں. خامد وقت پہ نہیں آتا، توجہ نہیں دیتا، خرچہ نہیں دیتا، بے پرواہ، لاپرواہ اور کاموں میں ہے. سارے جہان کے نقائص اس کو خامد میں نظر آ رہے ہیں، اور اسی خامد کا جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، اب موٹے موٹے آنسو گرا رہی ہوتی ہے. اب پوچھو کہ بھئی رو کیوں رہی ہو، تمہاری تو جان چھوٹی. نہیں، میرے بچوں کا باپ تھا، مجھے سایہ دیا ہوا تھا، مجھے عزت کی زندگی تھی، پریشانی تو کوئی نہیں تھی، چلو آتا تھا دیر سے مگر گھر تو آ جاتا تھا، اب تو میرا گھر خالی ہو گیا. اب اس کی قدر آئی، اب قدر کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرنا سیکھیں. تو صبر کا پہلا درجہ کہ انسان تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، نہ زبان سے کوئی بات نکالے نہ اعضاء سے کوئی ایسی حرکت کرے جو صبر کے خلاف ہے. صبر کا دوسرا درجہ کہ مصیبت کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک عطیہ سمجھے، کہ محبوب جو بھی دے دے وہ میرے لیے انعام ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. صبر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان مصیبت سے خوش ہو جائے، انسان مصیبت پر راضی ہو جائے اور کہے کہ اللہ تعالی نے جو بھیجا ٹھیک بھیجا ہے، یعنی اس کا دل بھی اللہ کے ساتھ ہو جائے. یہ صبر کا اور اونچا درجہ ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ گزرے شاہ دولہ جس قوم میں تھے، اس گاؤں کے قریب ایک بند بنا ہوا تھا جو سیلاب کو روکنے کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک مرتبہ پانی کا سیلاب آ گیا، اتنا زیادہ پانی تھا کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ بند ٹوٹ جائے گا اور پورا گاؤں اس میں ڈوب جائے گا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو لوگ ان کے پاس آئے کہ جی دعا کریں کہ سیلاب ہٹ جائے. انہوں نے کدال اٹھایا اور اس بند کے اوپر آئے اور بند کو کھودنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جواب میں کہنے لگے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. اگر میرے مولا کو یہی پسند ہے کہ سیلاب آئے تو میں توڑتا ہوں کہ جلدی آ جائے. ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی وقت سیلاب ہٹ گیا اور اللہ نے گاؤں کو سیلاب سے نجات عطا کر دیا. تو یہ صبر کا بہت بہترین درجہ کہ انسان مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کی سائیڈ لے، اللہ کا مخالف نہ بنے بلکہ موافقت کرے اپنے رب کی کہ میرے مالک نے حالات بھیجے ہیں ٹھیک بھیجے ہیں. اور ایک اس سے بھی اوپر انتہا کا درجہ، اور وہ کیا کہ مصیبت میں انسان لذت پائے. مصیبت آئی اور انسان اس کو انجوائے کرے، دیکھنے میں وہ مصیبت ہے لیکن جب دل میں اللہ سے بندہ راضی ہوتا ہے نا تو بندہ پھر اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی سے بہت محبت ہونا تو وہ بندہ تنگ بھی کرے تو بندہ تنگ سے تنگ نہیں ہوتا بلکہ اس کو انجوائے کرتا ہے. بالکل یہی کہ اللہ تعالی سے محبت کا وہ درجہ مل جائے کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی غم پریشانی آئے تو بندہ اس کو بھی انجوائے کرے، اس سے بھی لذت پائے. ایسے لوگ پھر غم کے انتظار میں ہوتے ہیں. چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، وہ بیمار ہوئے تو بڑے خوش تھے. تو کسی نے پوچھا آپ بیمار ہیں مگر اس بیماری پہ اتنے خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ تمہیں کیا پتا کہ اس بیماری کے حالت میں میرے اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے سلام کہے، فرشتوں کے سلام آئے. اور سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ بیماری ہوئی پھر اللہ نے صحت عطا فرما دی. تو جب صحت ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ بتائیں صحت کی حالت بہتر یا بیماری کی حالت بہتر؟ فرمانے لگے کہ صحت تو مل گئی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر بیماری مجھے اب بھی یاد آتی ہے. اس نے کہا بیماری یاد آتی ہے؟ فرمانے لگے ہاں، جب میں بیمار تھا
صبح کے وقت اللہ تعالیٰ میری تعزیت فرماتے تھے، ایوب تیرا کیا حال ہے، مجھے اتنی لذت ملتی تھی، شام تک مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، شام کو اللہ کی طرف سے پھر میری تعزیت ہوتی تھی، ساری رات مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں دکھ غم میں بھی بندہ لذت پاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دکھ مجھے میرے رب اور محبوب کے قریب سے قریب تر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صبر کا سب سے اعلی مقام عطا فرمائے، اور صبر کا پانچواں اور آخری درجہ اس کو تفویض کہتے ہیں۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ یہ مرتبہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اللہ سے راضی، نہ اپنی مرضی سے میں خوشی مانگتا ہوں نہ اپنی مرضی سے غم مانگتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی۔ جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ زندگی کے ان اونچ نیچ کے لمحات میں صبر کے ساتھ اللہ کے ہاں اپنا مقام بڑھا لیا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابیات کے صبر کی یہ انتہا تھی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، خاوند کسی سفر پر گئے ہوئے تھے، پتہ چلا فلان دن آئیں گے، انہوں نے گھر صاف کیا، خود نہائیں دھوئیں، کپڑے بدلے، تیار ہوئیں اپنے خاوند کے لیے، خامن کے آنے میں تھوڑی دیر تھی کہ بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے قریب کے رشتہ داروں کو منع کر دیا کہ میرے خامن سے کوئی بات مت کرے، بچے کو نہلایا اور اس کے اوپر چادر ڈال کے اس کو لٹا دیا۔ جب خامن آئے، رات کا وقت تھا، خامن کے استقبال کیا، ان کو کھانا دیا، خامن نے پوچھا بھی صحیح کہ بیٹے کا کیا حال، تو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ بڑا پرسکون ہے، یعنی دو معنی والے لفظ تھا، وہ بچہ بڑا پرسکون ہے۔ تو خامن سمجھے کہ وہ سو گیا ہے، چلو صبح ملوں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت تھا، میاں بیوی دونوں آپس میں اکٹھے ہوئے، رات اکٹھی گزاری۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب خامن اپنی ضرورت بھی پوری کر چکا اور مطمئن بھی ہے اور صبح کا وقت ہونے والا ہے، تو اس وقت انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کون سی بات؟ کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے خوشی خوشی اور کچھ عرصے بعد واپس مانگے تو کیا امانت واپس کرنی چاہیے؟ خامن نے کہا جی ہاں، بالکل جیسے خوشی خوشی اس نے دی تھی ایسے خوشی خوشی امانت واپس کر دینی چاہیے۔ تو اس کو بعد یہ کہنے لگی کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے والی نعمت امانت عطا فرمائی تھی، اب اس نے وہ امانت ہم سے واپس لے لی، بیٹا فوت ہو چکا، آپ خوشی خوشی اس بیٹے کو فجر کے بعد جا کر دفن کر آئیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میری خوشی کی خاطر میری بیوی نے صبر کی انتہا کر دی۔ چنانچہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا، نبی علیہ السلام نے دعا دی، تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کی اس رات کی ملاقات میں برکت ڈال دی اور ان کو پھر حمل ٹھہرا اور اللہ نے پھر ان کو ایک اور بیٹا عطا فرما دیا۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلیم میری امت کی صابرہ ہے جیسے بنی اسرائیل کے اندر صابرہ عورتیں گزری تھیں۔ آج کوئی عورت ہے جو اپنے خامند کی خوشی کی خاطر ایسی قربانی کر دے؟ ہم تو ذرا سی بات نہیں برداشت کر سکتی۔ خامند کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے، صحابیہ کا یہ عمل کیا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ ہمیں تو غصہ آتا ہے اور خامیوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ دکھاتی ہیں، مسکرانا مشکل معلوم ہوتا ہے. تو چاہیے کہ اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو پھر خامن کی خوشی کی خاطر آپ مسکرائیں، پاس بیٹھیں، صاف ستھری رہیں، خامن کو محبت دیں، اس طرح رہیں کہ خامن کا جی چاہے میں جلدی بزنس اور کام سے جان چھڑاؤں اور اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاؤں. ایسے نہ ہو کہ خامن کو اتنا تنگ کر کے بھیجیں کہ خامن جاتے ہوئے کہے کہ اچھا ہے گھر سے جا رہا ہوں، اب میں واپس گھر میں نہ ہی آؤں تو اچھا ہے. تو آپ مختلف حالات میں اگر صبر کے ساتھ رہیں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملے گا. اور میں نے دیکھا ہے کہ عورت کی زندگی میں تو قدم قدم پہ صبر. چلیں ذرا غور کریں، اگر یہ بیٹی ہے، کماری ہے، تو اس کو صبر. مثلا ماں باپ کئی مرتبہ بے وجہ ڈانٹ دیتے ہیں، تو بے وجہ ڈانٹ سن کر خاموش ہو جانا، یہ بھی صبر. کئی مرتبہ بھائی چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو بھائیوں کو بددعائیں دینے کی بجائے صبر کر لینا، ان سے جھگڑے کرنے کی بجائے خاموش ہو جانا، یہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ استانی کے پاس پڑھنے جاتی ہیں تو استانی ذرا سی غلطی پر ڈانٹ ٹپٹ کر دیتی ہے، ذلیل کرتی ہے، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ کماری جوان عمر بچی ہے تو غیر محرم جو شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، بھلے وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا کوئی اور ہوں، تو وہ اپنے گناہوں کے جال پھینکتے ہیں. جیسے مچھلی کو قابو کرنے کے لیے جال پھینکا جاتا ہے، تو اس جال کے سامنے اپنے نفس کو قابو رکھنا اور اس سے نہ سیل فون پہ بات کرنا، نہ اس کے سامنے بے پردہ آنا، نہ اس کو جرت دینا کوئی بات کرنے کی، اپنے نفس کو تھامے رکھنا، یہ بھی صبر ہے. ایک طرف گھر سے ڈانٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے غیر محرم تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، تو نفس چاہتے ہیں کہ بس اسی بندے کے ساتھ وقت گزارو، اس سے بہتر میرا خیر خواہ دنیا میں کوئی نہیں، اور یہ شیطان کا پھندہ ہوتا ہے. نیک بچیاں ایسے مردوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہیں اور کبھی بھی ان کو جرت کا موقع، یعنی ایک بات کی کرنے کی جرت نہیں دیتی، اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں، اس پر بھی ان کو صبر کا ثواب ملتا ہے. اگر اس بچی کی شادی ہو گئی تو بحیثیت بیوی صبر کرنا پڑتا ہے. مثلاً کئی مرتبہ خامن کی بے رخی، خامن کی بے وجہ ڈانٹ، خامخا کا غصہ، کام بھی کرو خامن ایک لفظ تعریف کا نہیں کہتا. خامن کو کہو کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، کئی کئی دن وہ پوری نہیں کرتا. تو دیکھو کہ کتنی مواقع ہیں جس پر اس بیچاری کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور اگر بہو کی حیثیت سے دیکھو تو ساس کے تانے ہوتے ہیں اور نند کی عجیب و غریب کمنٹس ہوتے ہیں، کبھی کبھی بے جا روک ٹوک ہوتی ہے، پابندیاں ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ تو الزامات ہوتے ہیں، تو نے ہمارے بیٹے کو بگاڑ دیا، تو نے یہ کر دیا، حالانکہ بیٹا پہلے سے بگڑا ہوا تھا مگر ساس بوجھ اس کے سر پہ ڈالتی ہے. اور کئی مرتبہ ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے بہو کو گھر بھیج دیتی ہیں. ان تمام مصیبتوں پر اس بچی کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ ماں بن گئی تو پھر اس کو پتہ نہیں کتنا صبر. مثال کے طور پہ جب حاملہ ہوتی ہے تو 9 مہینے اس کو بیماری کی حالت میں گزارنے پڑتے ہیں، اس تکلیف پر صبر کرنا پڑتا ہے. پھر بچے کی ولادت ایک اور مشکل مرحلہ، اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو وہ اس وقت صبر کرنا پڑتا ہے. پھر بچے کو پالنا، 24 گھنٹے اس کی خدمت کرنا، نہ کھانا اپنی مرضی سے، نہ پینا اپنی مرضی سے، نہ سونا اپنی مرضی سے، اب یہ 2-4 سال کی جو ڈیوٹی لگ گئی، اس تکلیف اٹھانے پہ صبر کرنا پڑتا ہے بیچاری کو. پھر اور آگے دیکھیں کہ اگر اولاد پڑھتی نہیں، نیک نہیں بنتی، باوجود ماں کی کوشش کے، تو لوگوں کے تانے ماں کو سننے پڑتے ہیں، اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ اولاد اگر جوان ہو گئی تو ان کی شادیاں کی، اب بیٹی اپنے گھر میں سیٹ نہیں اور بیٹا اپنے گھر میں سیٹ نہیں، تو اس بچوں کی ناخوشی پر پھر ماں کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور عورت کی زندگی میں بحیثیت ماں اس سے بڑا صبر کوئی نہیں کہ اس کی اولاد نالائق اور نافرمان بن جائے. اتنا دل دکھتا ہے ماں کا جب اولاد نافرمان ہوتی ہے، وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی، شکوے کرے تو کس کے کرے، خود پیدا کیا، اپنی اولاد ہے، کس کو جا کر کہے. آپ اندازہ کیجئے کہ بی بی مریم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، ان کی ماں اس وقت سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اے اللہ، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میں نے اپنے پیٹ میں جو اولاد ہے آپ کے دین کے لیے وقف کر دیا، اس کو میری طرف سے قبول کر لے. جب ماں اس وقت سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی ہے اور وہ اولاد پیدا ہو اور پھر جوان ہو کے نافرمان بن جائے، تو جتنا دکھ اس ماں کے دل کو پہنچتا ہے اتنا دکھ کسی کو نہیں پہنچتا. اس پر صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، میرے مولا اولاد دل دکھا رہی ہے، اولاد سینے پہ مونگ دل رہی ہے، میرے مولا اولاد کے دکھوں سے بچا لینا، اولاد کی پریشانیوں سے بچا لینا، اللہ اولاد کو نیک بنا دینا. ایسی ماں جب دکھ اٹھا کے پھر دعائیں دیتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر بچوں کی زندگیوں کو بدل دیا کرتے. تو عورت کو میں سمجھتا ہوں اس صبر کی نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت کی مستحق بنا لیتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو صبر کی زندگی گزارتی ہیں اور اللہ کی مقبول بندیاں بن جاتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العالی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرما، ہمیں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، امتحانوں سے محفوظ فرما. اور میرے مولا جو مقدر میں آپ نے لکھا ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما. اے اللہ جو عورتیں گھروں میں غم زدہ زندگی گزار رہی ہیں، اللہ ان کے غموں کو دور فرما. جو اپنے خاندانوں کی طرف سے اے اللہ پیار محبت کی طلبگار ہیں، اللہ ان کے خاندانوں کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبتوں بھری زندگی گزاریں. اے اللہ جن کو گھر کے اندر مخالفین کا سامنا ہے، اللہ ان کے مخالفین کو ان کے موافق بنا. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما. میرے مولا اب تک ہم نے جتنی بےصبری کا مظاہرہ کیا، آج بات سمجھ میں آئی، ہم اس پر سچی توبہ کرتے ہیں. میرے مولا ہمارے قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے بے صبری کر کے آپ کو اللہ ہم نے جو ہے ناراض کر لیا، ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے. میرے مولا آپ ناراض ہو گئے تو ہمارے لیے پیچھے کیا رہا، اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا. میرے مولا ساری دنیا کی تکلیفیں مل جائیں، آپ راضی ہو جائیں تو آسان سودا ہے، ساری دنیا کی خوشیاں مل جائیں، آپ ناراض ہو جائیں تو اے اللہ انسان کی بد نصیبی ہے. اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، آپ راضی ہو جائیے، مہربانی فرمائیے، اللہ دعائیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے سب کی نیک مرادیں پوری فرما لیجئے. جتنی مستورات پابندی کے ساتھ ان مجالس میں آتی ہیں، اللہ سب کی اچھی تربیت فرما دیجئے اور سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، کاموں کو درست فرما دیجئے، اے اللہ ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیجئے۔ رب کریم آخری عشرہ آدھا گزر چکا، میرے مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے، اس رمضان کو ہماری بخشش کا وسیلہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں صبر کرنے والی بھی عورتیں ہوں گی جنہوں نے بڑی بڑی تکلیفوں پہ صبر کیا ہوگا، اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا کوئی صبر آپ کو پسند آیا، اللہ اس صبر کے وسیلے سے سب مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما، اور آج ہمیں گناہوں سے پاک کر کے گھروں کو واپس لوٹا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔